السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. آج خطبے کا موضوع ہے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں یا آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور پھر چند مثالیں اس آزمائش کے متعلق، کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آزمائش ایک امتحان کا نام ہے جو انسان سے لیا جاتا ہے، اور امتحان اسے لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود جان لے کہ وہ کیسا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور لوگ بھی جو اس بندے کے ارد گرد ہیں وہ بھی جان لے اس بندے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں، جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا، یا جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے، تو ان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا ہے. تو آزمائش امتحان کو کہا جاتا ہے، اور امتحان میں کامیابی لازم ہے. امتحان لیے اس لیے جاتا ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالی رحمت ارحم الراحمین جل شانہ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، تو یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ امتحانوں سے بچ جائے گا، بلکہ جب وہ مکلف ہے اور وہ دوسری کائنات یا دوسرے مخلوقات کے سامنے سب سے افضل ہے اور اعظم ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو پھر جتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، انعامات بڑھتے جاتے ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت التوحید، اسلام کی نعمت، دین اسلام کی نعمت. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب اس شخص پر امتحان جو ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کافر ہیں، کیونکہ ایک نعمت اس انسان کے پاس زیادہ آ گئی. میں نے ابھی کہا جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہیں. تو اسلام کی نعمت, کلمہ توحید کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے جس سے یہ انسان جو ہے اس کی پہچان بدل جاتی ہے. پہلے صرف انسان تھا, اب یہ مسلمان ہو گیا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. اور جب یہ مسلمان دین پہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا جاتا ہے تاکہ یہ انسان اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر لے, اس کا ایمان, اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے, اس کا عمل مضبوط ہو جائے, اس کے اخلاق اچھے ہوں اور مضبوط ہو جائے. اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور جتنا یہ ایمان اور دین انسان مسلمان کے دل میں کمال کی حد تک پہنچتا ہے اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لی گئی. سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سے یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے, اور سب سے پہلا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسے علم کی نعمت سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو میرے اس پیارے بندے کو. اور یہ سجدہ کرنا بھی امتحان تھا, فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ مخلوق جو پہلے سے موجود ہے وہ اس مخلوق کی تعظیم کر رہی ہے جو ابھی نئی مخلوق آئی ہے, تو یہ امتحان ہے. فرشتے سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور آدم علیہ السلام سجدہ کر لیا. ابلیس وہ مخلوق ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا. ظاہراً تو ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے, حقیقتاً اس کے دل میں کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا اور تغلیباً ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا, اور جب سارے فرشتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک فرشتہ نہیں تھا تو حکم سب کے لیے تھا, ابلیس کے لیے بھی تھا. تو فرشتے اس امتحان میں, اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے, اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں, یہ راستہ کس کا ہے. اور جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب توفیق دی ہے تو یہ راستہ بھی فرشتوں کا اور اچھا راستہ ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دے دی, ایک اور انعام اور احسان, اور حکم دیا کہ اے آدم اس جنت میں سے جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے کھاؤ اور پیئے, تمہارے لیے ہے, لیکن ایک آزمائش بھی دے دی. ایک امتحان. اس ایک درخت کو ہاتھ نہیں لگانا, اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے, باقی پوری جنت ہے. امتحان تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, آزمائش تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اس درخت سے دور رہے, پھر اللہ تعالی نے اور نعمت عطا فرمائی جنت کے اندر. اگر یہ نعمت نہ ہو تو جنت بھی ادھوری ہے, اور وہ ہے بیوی کی نعمت اور اہلیہ کی نعمت. نعمتیں بڑھتی گئیں اور آزمائش بھی بڑھتی گئی. حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک ہی درخت ہے, اس درخت میں سے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے, تو بھوک تو ان کو تھی نہیں, لیکن اس درخت کی طرف گئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں, اب ابلیس نے دشمن اختیار کر لی. ابلیس امتحان میں ناکام ہوا, جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا. ابلیس نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے, میں اس مخلوق کو آپ کی فرما برداری سے دور کروں گا, مجھے اجازت چاہیے. اب جنت میں جا نہیں سکتا تو پھر کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھیکا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, صرف وسوسے کے لیے جا سکتے ہو بس. ابلیس جاتا, وسوسہ کرتا آدم علیہ السلام کے دل میں اور حوا علیہ السلام کے دل میں, اور یہ آزمائش دیکھے, عجیب سی آزمائش ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, یہ بھی اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ اگر اس درخت میں سے کھا لو تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور اگر درخت سے نہیں کھاتے تو پھر فنا ہو جائے گی, مر جاؤ گے, اور یہ سارے کے سارے جو جنت کے جو خیرات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے نہیں مانا اور اسی پر ڈٹے رہے. بار بار وسوسہ ہوتا, جتنی وسوسہ زیادہ ہوتا اتنی مضبوطی زیادہ ہوتی. آخری ابلیس نے ایک نئے حربہ استعمال کیا, جانتے وہ کیا ہے؟ وقاسمہما انی لکما من الناصحین. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے, اے آدم اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, اس درخت میں سے کھا لو. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام نے سنی, ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے. یہ اور آزمائش تھی. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب یہ قسم سنی, وقاسمہما دونوں کے سامنے قسم کھائی, ایک کے سامنے نہیں, تو پھر یہ کہا کب اس درخت سے کھا ہی لیتے, دیکھ لیتے ہیں, اب تو یہ قسم کھا رہا ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد له عزما, عزم نہیں تھا. اس لیے پھر اولو العزم رسل جو ہیں جن کا آگے ذکر کروں گا میں, وہ پانچ ہیں جن سے مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا لیکن سب امتحان میں کامیاب ہوئے. پانچ اللہ تعالیٰ کے رسول, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان پانچ کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل, جس کی عظیمت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے, مضبوط ہے. برحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آزمائش میں ناکامیاب ہوئے, اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت کی طرف آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا, جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں ہدایت بھیجوں گا, اس ہدایت کو جو اپنائے گا وہ اپنے ٹھکانے کے واپس آئے گا. ہمارا ٹھکانا یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائیو, ہمارا ٹھکانا جنت ہے, اصل گھر ہمارا وہ ہے. ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے, اور ایک ہی راستہ جاتا ہے اس گھر تک, باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے عام جگہ تک نہیں جاتے. یا تو یہی جگہ جنت ہے یا دوسری پھر دوزخ ہے, بیچ میں کوئی دوسری تیسری جگہ نہیں ہے. ایک ہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, باقی سارے کے سارے سبل ہیں اور سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ آزمائش ہے کہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اہل الاعراف جو ہیں, جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں گے, ان کا آخر جو ہے وہ جنت ہی ہے. وہ شخص یہ نہ کہے کہ تیسری جگہ تھی میں نے بیان نہیں کی, لیکن جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے ہدایت کو ٹھکرانا ہے, جھٹلانا ہے, دوری اختیار کرنی ہے وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی امتحان لیا, آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, توحید کی دعوت 950 سال دیتے رہے, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ ان کی اپنی اہلیہ جو تھی اور اپنا بیٹا, دونوں نے توحید کو جھٹلائے اور انکار کیا, اپنے خاوند اور اپنے والد کی دعوت کو جھٹلایا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ آزمائش کے لائق نہیں ہیں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے آزمائش لیتا ہے کہ اہلیہ بیوی اور بیٹا اور دونوں سے انسان محبت کرتا ہے, یہ تو گھرانا ہے انسان کا. کفر پر اتر آئے, بیوی اپنی خاوند کی مخالفت کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے, آزمائش تھی. اب کشتی میں سوار ہیں, بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے, زمین و آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارکب معنا, ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, ایک ہی نجات کا راستہ ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا, پانی وہاں تک کہاں پہنچنے والا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے پانی کی ایک لہر آئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی. آزمائش تھی اور اس آزمائش میں کامیابی. اولو العزم من الرسل, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں میں ایک آزمائش بتا رہا ہوں, آزمائش بہت ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں, صرف وقت کی وجہ سے میں ایک ایک کا بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, لمبی عمر میں, بڑھاپے میں اولاد کی ہمیشہ طلب تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا, اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی اب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی صحرا کے درمیان میں آ کے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ فلسطین کی طرف. یہ بھی امتحان ہے بیوی کا اور بیٹے کا, بچے کا. اور یاد رہے اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور جس بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے, عجب بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد اس میدان میں جہاں پر آج کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس صحرا میں میدان میں اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوکرا ایک کھجور کا اور جو پانی کی مشکیز جو بھی تھی وہ ساتھ میں رکھ کے چل گئی, واپس چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. اس سے بڑھ کر دوسرا امتحان یہ تھا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کندھے تک پہنچتا تھا, اور اس عمر میں بچے اور بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ اب باپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا, اس کا سہارا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ایک خواب, اور انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتی ہے, سچے ہوتے ہیں, کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں کیا دیکھا, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور ذبح کہتے ہیں کہ گردن پر چھری پھیرو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, بنی تصغیر ہے ابن کی, میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آزمائش باپ کے لیے بھی اور آزمائش بیٹے کے لیے بھی. بیٹے نے کیا کہا, قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اب بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ سچا ہے, اللہ کے نبی ہیں, اب تو گردن کٹوانی پڑے گی اپنے باپ سے, دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور یہ ایک عظیم پیغام ہے اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے خاص طور پہ, کہ بیٹے دیکھیں یہ بھی جوان تھا, یہ بھی بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈال دیا, جان سے پیاری کوئی چیز نہیں اس دنیا میں, اب یہ جان دینی ہے, لیکن جان لینے کا طریقہ بڑا مشکل ہے, کہ ذبح کرے گا وہ بھی باپ. ارے باپ سے تو بچے ہمیشہ شفقت حاصل کرتے ہیں, محبت حاصل کرتے رہتے ہیں, اب یہی باپ میرے گردن پہ چھری پھیرے گا. تو ایمان کی مضبوطی دیکھیں, یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، یعنی کہا میں صبر ضرور کروں گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلم وتله للجبین. اللہ اکبر، اسلم جانتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے دونوں نے کر دیا. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دونوں نے، باپ نے اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور اس کے جبین جو ہے زمین پر رکھ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن میں پھیر دی. اچھا، بیٹا کہتا ہے تلہ الجبین کیوں، سیدھا کیوں ذبح کیا؟ اب سیدھا لیٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ میرے منہ کو زمین کی طرف کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائیں. آخر اولاد ہے، اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. یہ عظیم بیٹا اور عظیم باپ. ابراہیم علیہ السلام چھری پھیری، گردن نہ کٹی، پھر چھری پھیری، پھر گردن نہ کٹی. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ بھی چھری پھیری، گردن نہ کٹی. اللہ تعالی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ تعالی نے ایک ایسا دمبا، ایسی بھیڑ جو 40 سال تک جنت میں چرتی رہی ہے، اللہ تعالی نے اس بھیڑ کو نازل فرمایا، دمبے کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب تو نے دیکھا اس کی تصدیق کر دی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ جو دمبا بھیجا ہے اسی کو ذبح کر لو، امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. وہی چھری جب اس دمبے کے گردن میں پھیری، گردن کٹ گئی. یاد رکھیں، چھری کاٹتی تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جب اللہ کا حکم تھا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دیا کہ تم نے کاٹا نہیں. تو آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ تعالیٰ حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی، قدم قدم پر وفا کی، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اگرچہ یہ حکم اپنی بیٹے کی، اس حکم میں بیٹے کی جان لینا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہاتھ نہیں کانپے. ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے لیتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ایک شخص کو ایک تھپڑ مارو، شخص مر گیا، اور اس کی وجہ سے کہاں فرعون کا وہ محل اور کہاں سینا کے صحرا میں چلتے چلتے پاؤں بچھارے پڑ گئے، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ جب مدین پہنچے اس بستی میں تو لوگوں کا حال دیکھا کہ کنویں کی طرف جمع ہیں اور دو عورتیں کھڑی ہیں سائڈ پہ. جب ان کو پانی اس کنویں سے نکال کے دیا تو درخت کے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. بہرحال تو آزمائش تھی. پھر 10 سال مصر سے دوری, اور ان 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور پھر واپس مصر کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائشیں لی گئیں, اور ان میں سے جو آخری آزمائش تھی کہ اب سولی پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے نبوت کے مشن کو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے, یہاں تک کہ جب یہودیوں نے عزم کر لیا کہ سولی پہ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس کامیاب میں, اس امتحان آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں لی اور ہر آزمائش میں کامیابی ہوئی, ہر آزمائش میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے. جب نبوت ملی اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے, اور طرح طرح کے الزامات لگائے, کہاں صادق الامین اور کہاں ساحر, کاہن, جادوگر ہیں, کاہن ہیں, شاعر ہیں, جھوٹے ہیں, مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے گئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافی ہاتھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا, اپنی پیاری زمین سے, مکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وفات ہوئی. آزمائش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے جہاد کرنے کی, جنگ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں اور 1000 کا سامنا ہے, آزمائش ہے, لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے, ہر وقت, ہر لمحے میں, ہر آزمائش میں. جنگ بدر میں بھی کامیابی ہوئی اور یہ کامیابی اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے ساتھی جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ہے, امتحان لیا ہے, آزمائش میں ڈال دیا ہے, اور وہ بھی ان امتحانوں میں کامیابی حاصل کرتے رہے. صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے آپ جانتے کہ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین, پورا گھرانہ ہے, ماں باپ اور بیٹا, تینوں کو ایک دوسرے کے سامنے عذاب دیتے رہے, یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی شہید خاتون اسلام میں ابو جہل ظالم ملعون نے 2 ٹکڑوں میں اسے ایسے کاٹ دیا اس کے خاوند اور بیٹے کے سامنے, ظلم برداشت کرتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکل گھڑی تھی یا مشکل آزمائش تھی وہ یہ نہیں تھی صرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جو ہے وہ صحابہ کرام کو اس حال کو دیکھنے میں
زیادہ تکلیف پہنچتی تھی. دیکھیں آپ اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، صبرن آل یاسر فإنما يدعو الجنة، اے آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہے، تمہاری جگہ جنت ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کے بعد تابعین ہیں، ثم اتباع التابعین، بہترین زمانے والے، اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈالا. فتنوں کا دور تھا، فتنے بڑھتے گئے، جیسے زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا گیا فتنے بڑھتے گئے، مصیبتیں بڑھتی گئیں امت پر. امتحان یہ تھا کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز کرنا. جن لوگوں نے اہل حق کے راستے کو اپنایا، اہل سنت و جماعت کے راستے کو اپنایا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. اور جن لوگوں نے باطل راستے کو اپنایا، بدعت کے راستے کو اپنایا، خرافات کے راستے کو اپنایا، تو وہ ناکام ہوئے. اور اللہ تعالی نے واضح الفاظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جب اختلاف ہوگا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف میں، تنازع میں، اس اختلاف کو واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور پھر جب واپس کرے تو ہمارے پاس ترازو کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو سبیل المؤمنین ہی ترازو ہے. یہ امت تہتر فرقے میں بٹ جائے گی، سارے جہنم سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آزمائش ہر دور میں بڑھتی گئی، یہ آزمائش، اس کے علاوہ اور بھی آزمائشیں تھیں، لیکن یہ بڑی آزمائش ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں کہ حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتے بعض لوگ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں آزمائش ہے تو پریشانی ضرور ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اس پریشانی کے حوالے کر دیں اور غلط راستہ اختیار کر لیں. صحابہ کرام کا راستہ، ان کے جانشین تابعین و اتباع التابعین و ان تبعهم بإحسان الى یوم الدین، یہ راستہ آج بھی موجود ہے اور بالکل واضح ہے اور صاف اور شفاف ہے. جو اس راستے کو اپناتے ہیں وہ کامیاب ہوئے، اور جو اس راستے کو چھوڑتے ہیں وہ ناکام ہے. سبیل المؤمنین کو جاننے کیا ہے، تو مختلف جو فتنے جو آج ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے آزمائش ہیں، ان سے نجات حاصل ہوگی. آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں آزمائش امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے لیتا ہے، اور عذاب بھی امتحان ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، جو کافر ہیں. زلزلے آتے ہیں، مصیبت ہے، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، سارے شامل ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ مر جاتے ہیں، مومن کے لیے آزمائش تھی، صبر کیا، کامیاب ہوا. کافر کے لیے بھی آزمائش تھی، صبر اس نے بھی کرنا، زلزلے کو رو تو نہیں سکتا وہ بھی، لیکن وہ ناکام ہوا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب مرنے کے بعد اٹھے گا، وہ اسی صورت میں اٹھے گا جیسے کہ وہ مرا تھا. جو کام وہ کر رہا تھا، زلزلہ آیا، ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کی چھت گر کے مسجد میں مر گیا، قیامت کے دن جب وہ زندہ اٹھے گا سجدے کی حالت میں ہوگا، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی پڑھتا ہوا اٹھے گا. اور دوسری طرف ایک شخص ایک مزار میں ایک قبر میں سجدہ کر رہا ہے، اسے پکار رہا ہے، اس پر بھی چھت گری زلزلے میں، وہ بھی قیامت کے دن اسی سجدے میں اٹھے گا لیکن شرک کی حالت میں اٹھے گا. اور تیسرا شخص جو ایک نائٹ کلب میں گانے سن رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، چھت اس پر بھی گری، اور وہ شخص بھی مرا، قیامت کے دن وہ بھی اسی ڈانس کرتے ہوئے حالت میں، ننگی حالت میں گانا گاتے اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. میرے بھائی جب مصیبت آتی ہے تو پوچھ کے نہیں آتی میں آنے والی ہوں، یہ لمحے ہوتے ہیں، سیکنڈز ہوتے ہیں، اور کئی جانے سینکڑوں کی تعداد میں جانے جو ہے چلی جاتی ہیں۔ آزمائش سے بچنا ہے یا آزمائش میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا ایک راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، العمل الصالح، نیک اور صالح عمل۔ جتنی زیادہ نیک اور صالح عمل کرتے جاؤ گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی جائے گی، اتنی ہی امتحان بڑھتا جائے گا، یاد رکھ امتحان بڑھے گا کم نہیں ہوگا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جزائے چاہیے نا، جنت چاہیے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں چاہیے تو آزمائش تو ہوگی، مفت میں کچھ نہیں ملنے والا، یاد رکھیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس قوم کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یاد رکھیں محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں سے بدکار سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے مومنوں سے، محسنین سے، متقین سے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن اس آزمائش میں جیسے کہ عمل صالح انسان کرتا جائے گا اور آزمائش بڑھتی جائے گی، جب بھی انسان مرے گا یاد رکھیں اگر اس کا اخلاص صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت بھی عمل صالح میں ہی دے گا، جب وہ مرے گا تو عمل صالح کرتا ہوا مرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، دوسری حدیث انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار و مدار جیسے نیت پہ ہوتا ہے، اس حدیث میں دوسری حدیث میں عملوں کو دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، آپ کے خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے، جس کا خاتمہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہوا تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے زندہ کیا جائے گا، اور جس کا خاتمہ شرک و بدعت میں ہوا نعوذ باللہ اس کا خاتمہ وہی شرک و بدعت سے ہی ہوگا، اور جس کا خاتمہ خیر میں ہوگا تو اس کا جزا خیر ہے، جس کا خاتمہ شر میں ہوگا تو اس کا بدلہ شر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی، ذرے برابر، یوں نہ کہیں گے یہ چھوٹا سا کام ہے اس میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پڑتا ہے فرق، کیونکہ تیرے رب کا یہ فرمان ہے، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آئے گی۔ تو عمل صالح دین کے اصول اور بنیادوں پر عمل کرنا، دین کو سمجھنا اس پر عمل کرنا، عمل صالح جس میں دو شرطیں ہیں، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عمل صالح کثرت سے کرتے رہو گے تو آزمائش میں کامیابی کا امکان ہے، اور اگر عمل صالح سے دور اختیار کرو گے تو آزمائش میں ناکامی کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر آزمائش میں اور ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ صحبہ اجمعین۔